بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں میں کھڑے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک بات کا حکم کرتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں. یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہی لوگ نیک بندوں میں. پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہم سب پہ فرض ہے اللہ کا ولی بننا، لیکن اللہ کا ولی کی عداوت کے اوپر بڑی سخت وعید ہے. یہ سب چیزیں پچھلی مرتبہ عرض کی گئی. تو ان کی جو خصوصیت ہے اولیاء اللہ کی، وہ تو کلام پاک میں ایک اور جگہ بہت صاف بتا دی گئی کہ ان سے صرف دو چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے، دو ہی باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی ولی بن جاتا ہے. ایک، ایمان والا ہو، یعنی عقائد صحیح. آج کل اس کا بھی بہت فقدان ہے، ہمارے عقائد رفتہ رفتہ خراب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے عقائد میں، ان لوگوں کے عقائد میں جو کہ دینداری کی طرف مائل ہیں، باقی دنیا والوں کا تو جو لوگ گناہوں کو بالکل ہی گناہوں میں ہی، ان کے تو عقائد بہت خراب ہو چکے ہیں. لیکن جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں، دین کی طرف ہیں، ان کے عقائد میں بھی اس طرح سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بعض گناہ کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. تو عقائد کو بہت ٹھیک رکھنا چاہیے. اسی لیے بہشتی زیور جیسی ایک کتاب ہے، اس میں عقائد کا بیان ہے، اس میں عقائد کی پوری تفصیل دے دی گئی ہے. اس کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ عقائد تازہ رہیں، عقائد صحیح رہیں. جو چیز گناہ ہے وہ گناہ ہے، اس کو حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. مثلا بے پردگی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کلام پاک میں متعدد جگہ اس کے اوپر آیا ہے. آج ہی ہمارے جو وہاں جہاں نماز پڑھی جمعہ کی، انہوں نے اسی بات کو کہا کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ الگ ہے، ان کا فلسفہ الگ ہے. ان کا فلسفہ ہے آزادی، اور وہ آزادی لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دور. ان کا فلسفہ تو الگ ہے. وہ امام صاحب بہت اچھے تھے، راجی مسجد بہت بڑی، اس کے اندر انہوں نے اور کلام پاک کی ساری آیات پڑھتی تقریباً، کہ جس کے اندر عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم ہے. عورتوں کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم گھروں میں رہو، پردہ کرو، تمہاری نگاہ نامحرم پہ نہ پڑنے پائے. مردوں کو حکم ہے کہ نگاہ پہ نامحرم پہ نہ پڑ دیجیے، اگر کبھی ضرورت سے بات کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، باہر اگر نکلنا پڑے جلابیب منہ کے اوپر ہو، پرتاب منہ پہ ہو. اور یہ سب آیات قرآن کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا صریح اور صاف حکم ہے. اگر مرد سے بات کرنے ہو لہجہ نرم نہ کرو، اسے حدیث شریف میں. یہ تو کلام پاک کی متعدد آیات کے اندر قرآن میں، کلام پاک میں حکم ہے سخت پردے کا اور عورت کے گھر میں رہنے کا. اور اب یہ کر دیا ہے ہمارے دینداروں نے کہ اس گناہ کو حلال کر دیا. کہ عورت گھر سے باہر نکلے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں. وہ سمجھتے اس میں گناہ ہی نہیں ہے، بھائی اگر گناہ سمجھ کے بھی کبھی نکلے تو چلو گناہ ہی نہیں ہے, گناہ کیسے نہیں ہے, جب کلام پاک کہہ رہا قرن فی بیوتکن, امام صاحب نے آیت پڑھی تھی آج, جب تو پھر کیسے گناہ نہیں ہے, جب تم نے کہا گناہ نہیں تو ایمان سے نکل گئے, تم نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی, موسیقی حرام ہے قیامت تک حرام رہے گی, تصاویر حرام ہے قیامت تک حرام رہیں گی, اگر کبھی ابتلا ہو رہا ہے کسی کا تو یوں سمجھے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, معافی مانگتا رہے, تب تو ایمان بچ جائے گا, ایمان تو بچ جائے گا, لیکن تقویٰ نہیں ہے یہ. تقویٰ تو یہ ہے کہ عقائد بھی صحیح ہوں, گناہ کو گناہ سمجھے اور اس کو ترک بھی کر دے, گناہ کو چھوڑ دے, گناہ سے دور ہو جائے, گناہ سے بچ جائے. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی یہ دو خصوصیتیں ہوتی ہیں, یہ کلام پاک میں ہے, کلام پاک میں ہے کہ الا ان اولیاء اللہ, سن لو, الا بہت تاکیدی آیت ہے, بعض آیت جو ہے بعض ہی بعض آیت ہے جو الا سے شروع ہوتی ہے, الا سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں یاد ہے, بہت کم, بہت تاکید ہے, بہت ہی زیادہ تاکید ہوتی ہے تو الا سے شروع ہوتی ہے, الا ان اولیاء اللہ, ان بھی لگایا ہے, الا بھی ہے اور پھر ان بھی ہے, ان کیا ہے, بے حد تاکید, بے شک ہے, اس میں کوئی سوال ہی نہیں, اس میں کسی غلطی کا, الا ان اولیاء اللہ, اولیاء اللہ, اللہ کے ولی, اولیاء اللہ کی تعریف کلام پاک میں آئی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا, ان کی دنیا میں بھی یہی شان ہوتی ہے, دنیا میں بھی یہی شان ہوتی ہے, اور خوف سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کو طبعی خوف نہیں ہو, طبعی خوف تو ہوگا, طبعی خوف کا انکار نہیں ہے, کیونکہ طبعی خوف تو پیغمبروں کو بھی ہوا ہے, مثلا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ وہی نازل کر چکے ہیں, حق تعالیٰ فرما چکے ہیں آؤ موسیٰ, اور آواز سن چکے ہیں, وہ درخت میں سے آواز آئی, کیا آئی آئی تھی, اننی اللہ, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, اور نبی ہے, اور آواز آ چکی ہے, اور بات شروع ہو گئی, کہ پوچھا گیا کہ موسیٰ یہ تم جو چھڑی جو ہاتھ میں یہ تم لیے ہوئے ہو آسا ڈنڈا, اب ان کو موقع ملا کہ اللہ میں سے باتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے خوب بتائی تفصیل, یہ نہیں کہ ارے چھوٹی سی بات تھی کہ ہاتھ میں ایک, کہ نہیں میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں, اب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے, تو انہوں نے خوب تفصیل بتانی شروع, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اس عصا کو ڈالو زمین پہ, وہ ڈالا تو سانپ بن گیا, اچھا ان کا ہی عصا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈالا, اور اللہ تعالیٰ سامنے ہے بالکل کہ بات ہو رہی ہے, لیکن کلام پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس سانپ کو دیکھا تو ایسا مڑ کے بھاگے کہ ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ڈر گئے کہ نہیں ڈر گئے, حالانکہ اپنے ہی انہیں کے ہاتھ میں معجزہ ہو رہا ہے, ڈر گئے, یہ ڈر تبھی ہے, تبھی ڈر تو ہوگا اپنی جگہ, تبھی ڈر, تبھی حزن کا انکار نہیں ہے, عقلن نہیں ڈرتا, وہ سمجھتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے من جانب اللہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے تبھی ڈر اور تبھی خوف اور تبھی غم دونوں ختم ہو جاتا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کون ہے یہ لوگ, الذین کیا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, تو ایمان تو ہم سب الحمدللہ لے, اگر ہمارے عقائد صحیح ہیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, ٹیلی ویژن کو حلال جانتا ہے, تصاویر آ رہی ہیں, نا محرم کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر, حلال کیسے ہے, نا محرم کو دیکھنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا محرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے, زنا فرمایا, اور ہمارا افسوس ہے مسلمانوں پر کہ ٹیلی ویژن کے اوپر گھر کے مرد بیٹھ کے عورت کو دیکھتے ہیں اور گھر کی عورتیں بیٹھ کر نامحرم مرد کو دیکھتے ہیں, دونوں آنکھوں کا زنا کرتے ہوتے ہیں اور خاندان بھر بیٹھ کے کرتا ہوتا ہے, جوان بیٹی جوان بیٹے, اور شرم نہیں آتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے, تو گناہ کیسے نہیں ہے, نامحرم کو دیکھنا کیا گناہ نہیں ہے, کون سا عالم کہتا ہے, یہاں سے لے کر عرب سے لے کر کہیں بھی چلے جاؤ, کسی بھی دنیا میں کسی بھی عالم سے پوچھ لو, ہر ایک یہ کہے گا نامحرم کو دیکھنا قرآن کی آیت سے حرام ہے, نامحرم کو دیکھنا قرآن کی آیت سے حرام ہے, قرآن میں ہے, آج انہوں نے آیت پڑھ کے سنائی, اتنے بڑے شیخ تھے, کلام پاک میں ہے کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اور ساتھ ہی فوراً ہے کہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, تو کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, قرآن میں نہیں, کیا تو اس کو ہم نے حلال بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ جب بڑے آرام سے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں گھر کے لوگ، تو اس کو حلال کر لیا یا نہیں کر لیا؟ کبھی دماغ میں وہم بھی آتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ کبھی نہیں آتا. تو ایمان کہاں رہا پھر؟ تو ایمان کی تجدید کرو، ایمان کا جائزہ لو اپنے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. سب سے پہلی شرط تو اولیاء اللہ کی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، کلام پاک کی تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں کلام پاک کہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے اور ہم کہیں گے نیچی حلال ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اس قدر افسوسناک بات ہے، یہ ہمارے داڑھی والے اور یہ ہمارے یہ لوگ جو صوفیہ بنے بیٹھے ہیں، یہ بھی اتنی باز آتے. ان کے گھروں میں مخلوط معاملہ ہوتا ہے اور خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد سے کوئی پردہ نہیں. ماشاءاللہ، خوب داڑھی والے ہیں، صوفی ہیں، ٹکنے سوپر پیجامہ ہے، اور بیٹھے ہوئے بھاوج سے بات ہو رہی ہے، نندوئی سے بات ہو رہی ہے، سب آپس میں خلط مل ہے، کسی سے کوئی پردہ نہیں، حجاب نہیں، شرم کی بات نہیں ہے. اگر اس کے اوپر فخر کیا تو ایمان رہے گا، یا اللہ کے حکم کو معیوب سمجھا تو ایمان رہے گا؟ آپ دیکھیے جا کر کتنے ہم میں سے ایسے ہیں، اس کو فخر سمجھتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کو بیوقوف بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم تو بالکل ہی عجیب آدمی ہو. یعنی یہ ایک معیوب بات ہے کہ ایسا پردہ کیا جائے گھروں میں. ایک عورت نے مجھے لکھا ہے، آج ہی خط آیا ہے، اس عورت نے لکھا ہے کہ میرا جیٹھ مجھ سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، مجھ کو گالیاں دیتا ہے، اور کبھی ایسی ایسی باتیں کہتا ہے جو بہت ہی خراب ہوتی ہیں، یہ تک کہہ دیتا ہے کہ تو بدکار ہے. میں نے جواب میں لکھا کہ قصور تو آپ کا ہے، جیٹھ کے سامنے کیوں آتی ہیں آپ؟ کیا پردہ نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بھائی کو موت قرار دیا، کیوں سامنے آتی ہیں آپ؟ حرام نہیں ہے کیا یہ؟ جب حرام ہے تو اس کو حرام سمجھو تو صحیح. تم تو اس کو فخر سے کرتے ہو، لوگ مہمان آتے ہیں سب کے سامنے مل کے بیٹھتے ہو، مخلوط نشستیں ہو گئی ہیں. تو جب یہ حال ہے تو ایمان تو چلا جائے گا، توبہ کرنا چاہیے. اب تک جو ہوا سو ہوا، اب توبہ کرو، اب توبہ کرو. یہ مجالس اسی لیے ہوتی ہیں کہ کان کھول دیے جائیں، لوگ ہوش میں آ جائیں، ایمان صحیح ہو جائے. اسی لیے تو ہے یہ مجالس. اچھے اچھے لوگوں کے ہاں، آج کل کے علماء کے ہاں، ایک صاحب نے مجھے بہت بڑے عالم کے بارے میں بتایا، بہت افسوس کے ساتھ، کہ ان کے ہاں تو شرعی پردہ نہیں ہے، گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے. تو اس طرح کے علماء کی باتوں میں کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، خود ان کے ہی ایمان ڈگمگایا ہوا ہے. والذین آمنوا، یا اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان صحیح ہوگا. ہم سب کو اللہ کا ولی بننا ہے، ہم اسی لیے تو جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی بن جائیں، کیونکہ اللہ کا ولی بننا فرض ہے، یہی بتایا تھا پچھلی مرتبہ. پھر یاد دہانی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ایک بار میں ذہن میں مضبوط جمتا نہیں مضمون، پھر نکل جاتا ہے. اللہ کا ولی بننا کیا ہے؟ فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ولی تو وہ ہے جو گناہ نہ کرے. کیونکہ آگے ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس دو ہی شرطیں. اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جس کے عقائد صحیح ہوں، اور جو تقوی کو پکڑے ہوئے ہو. الذین کانوا یتقون، کانوا یتقون کا مطلب ہے استمرار علی التقوی، تقوی کے اوپر. کیوں بھائی؟ عربی و جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے. اس کے معنی ایک دن کا تقوی یا دو دن کا تقوی، یا صرف رمضان المبارک کا تقوی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ تنہائی میں بھی تقوی ہے، اس کے ساتھ حمام میں بھی تقوی ہے، وہ بستر پہ ہے تو بھی تقوی ہے، ملازمت پہ بھی ہے تو بھی اس تقوی اس کے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ سے ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، یہی اس کو ہر وقت دھن ہے، اور ہر صورت میں بچ جاتا ہے. جو بچ جائے وہی متقی ہے. تو ایسا شخص اللہ کا ولی کہلاتا ہے. اس کے بارے میں، ان کے بارے میں بڑی بڑی بشارت ہیں کلام پاک میں، کہ جو اللہ کے ولی، ان کو یہ آیت جو بھی پڑھی گئی، یہ بھی ان کے لیے بشارت ہے. ان کی صفات میں ہے، ان کی صفات میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، اور آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان تو ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نیک بات کی حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روک. یہ نہیں ہے کہ بیٹی بے پردہ ہے، بہن بے پردہ ہے، خود بےہودگی کر رہے ہیں، دوسرے بےہودگی کر رہے ہیں، چپ ہے، یا خود تو نماز روزہ کرتے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، یا خاندان میں خود تو دیندار ہو چکے ہیں، چپ ہیں، دوسروں کو کچھ کہتے نہیں ہیں. یہ نہیں، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی تو ہمیشہ دوسروں کو گناہوں سے روکے گا، جہاں جہاں اس کا زور چلے گا، اور جہاں نہیں چلے گا وہاں دل سے برا سمجھے گا کم سے کم. یہ گناہ کے اوپر چپ نہیں رہ سکتا. چنانچہ ایک حدیث شریف ہے جیسا آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ایک مرتبہ یہ حدیث شریف ہے, حدیث شریف کا انکاری کون ہے؟ کافر ہے. بالکل یہ واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل وہ ہوگا, ہوا ہے اور ہوگا اور ہمیشہ ہوگا, کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. کہ ایک بستی کو حکم دیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو الٹ دو, یہ لوگ بہت گناہ کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت نیک ہے, جو نماز پڑھتا ہے روز, بہت پرہیزگار ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کے سمیت الٹ دو, ان کو گناہوں پہ دیکھتا تھا اور چپ رہتا تھا, اس کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتا تھا. جان چکے سمیت الٹ, تو دیکھ لیجئے چپ رہنا کیسا, اسلام میں چپ رہنا ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب بار بار فرماتے تھے کہ عورت جب جائے گی دو زخمے اکیلی نہیں جائے گی, ہمیشہ چار مردوں کو لے کر جائے گی. جب عورت جہنم میں کوئی جائے گی چار مرد اس کے ساتھ جائے گی, ایک اس کا باپ جس نے اس کو گناہوں سے روکنے کی تربیت نہیں دی, اور ایک اس کا بھائی جس کو گناہوں پہ روک سکتا تھا گناہوں سے اور نہیں روکا, اور ایک اس کا بیٹا جس کو گناہوں پہ دیکھتا تھا اور روکتا نہیں تھا, اور ایک اس کا شوہر. یہ چار مرد ساتھ جائیں گے ایک عورت جب جائیں, چپ رہنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا, بھائی گناہ کو تو روکنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک بات کا حکم کرتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں, ان کو نیک کاموں کا شوق ہوتا ہے, اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں ہیں. تو ان کی خصوصیات پڑھ رہا تھا اور سوچا تھا کہ کچھ دن اس کتاب سے پڑھ دوں, چونکہ کتاب خود ایک اللہ کے ولی نے لکھی ہے اور ایک اللہ کے ولی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. کتاب عجیب ہے, نزهة البساتین کے نام سے, اردو نام سے ہے. اس کا کچھ حصہ تو پچھلی مرتبہ پڑھ دیا تھا, آج کچھ حصہ فقرا کی تعریف میں کچھ روایات اس میں, کیونکہ جو اولیاء اللہ ہیں اس میں سے ان میں سے اکثر فقرا ہیں, اور گرچہ کہ ان کے پاس مال بھی ہو لیکن رہتے فقیروں کی طرح. ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے, چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھیے, اللہم احینی مسکینوں و امتنی مسکینا, یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھیے گا اور مسکین ہی مار دیجیے گا, یا اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور مسکین ہی مار اور مسکینوں ہی کے گروہ میں میرا ہے, اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. سلیمان علیہ السلام پیغمبروں میں سب سے امیر بادشاہ, ایسے بادشاہ کہ جنات کے بادشاہ, تمام جانوروں کے بادشاہ, تمام خزانے ان کے پاس, تخت اتنا بڑا تھا کہ ہوا میں اڑتا تھا, اور وہ تخت ایسا نہیں تھا ہوائی جہاز جیسا چھوٹا, وہ اتنا بڑا تخت ہوتا تھا کہ اس کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی پوری فوج ہو جاتی تھی, چڑھ جاتی تھی, اور بغیر کسی آواز کے اڑتا تھا, اور جب حکم دیتے تھے وہ نیچے اتر آتا تھا, کسی انجن کی ضرورت نہیں تھی, ایسا تخت تھا. اتنے بڑے تو بادشاہ, لیکن صبح اٹھتے تو کرتے کیا تھے؟ صبح اٹھ کے سب سے پہلے جہاں مساکین اور فقیر ہیں وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ میں تو مسکین, یہ بادشاہ ہوتے ہوئے مسکین, یہ ہے اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین, اے اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور مسکین ہی مار اور مسکینوں ہی کے گروہ میں میرا حشر فرما دے. اس سے پتہ یہ چلا کہ مسکینوں سے محبت ضروری ہوئی کہ نہیں. مسکین سے مراد یہاں وہ مسکین ہیں جو متقی بھی ہوں, وہی اولیاء اللہ ہیں, زیادہ تر اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اس پر ایک واقعہ یاد آیا, ایک صاحب نے, میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بھی تھے, حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب, تو انہوں نے اپنے حضرت کو بتانا شروع کیا کہ حضرت میں تو یہ گناہ کرتا ہوں, یہ گناہ کرتا ہوں, یہ گناہ کرتا ہوں, کئی گناہ بتایا اور بہت ہی خراب خراب گناہ بھی بتا دیا اور میرے سامنے بتا دیا. خیر ان کو طلب تھی, طلب کی وجہ سے سب چیز اگل دی. تو حضرت سنتے رہے, سننے کے بعد جب وہ چپ ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مادر زاد ولی تو کوئی کوئی ہوتا ہے, بہت کم ہوئے ہیں مادر زاد ولی. یوں فرمایا مادر زاد ولی کوئی کوئی ہوتا ہے نہیں, بہت کم ہوئے ہیں, زیادہ تر اللہ کے ولی اللہ کے اولیاء وہ ہوئے ہیں جو گناہوں سے توبہ کر کے ہوئے, زیادہ تر کا یہی حال. بعض ڈاکو تھے, فضیل بن عیاض, رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہاں کے علماء، یہاں کے بزرگ، یہاں کے سب مانتے ان کو، ہمارے سبھی مانتے، ساری دنیا کے لوگ ابھی تک مانتے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، توبہ کر کے، اس سے بہت بزرگ گزرے ہیں، توبہ کر کے ہی اللہ کے ولی بنے۔ تو یہ فرما رہے ہیں، یہ جو کتاب لکھی ہے جنہوں نے، کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث مساکین کے فضائل میں کافی ہے، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ مساکین کا میرے گروہ میں حشر فرما، تو بھی ان کی فضیلت میں کمی نہ ہوتی، اور جب وہ خود ہی یہ فرمائیں کہ میرا حشر مساکین کے گروہ میں فرما دیجئے، تو اس سے پتا چلا کہ مساکین کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی لیے مساکین کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اگر مساکین کو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کا احسان ہے کہ آپ کا بوجھ لے جاتے ہیں، ان کو کمی نہیں ہوتی۔ میں نے مساکین کو نہیں دیکھا کمی، مساکین کو تو حق تعالیٰ اس کی ہر ضرورت خود پورے کرتے رہتے ہیں، خود بنجانب اللہ انتظام ہوتا رہتا۔ ایک ہمارے جاننے والے سے ان کا ایک ہوا تھا، کوئی ضرورت پڑ گئی آپریشن کی، ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں بھاگتے پھریں گے، پیسے بچاؤ، وہ آرام سے ٹھار سے مستشفی تنسی الوی میں ان کا آپریشن ہوا۔ اب بنجانب اللہ انتظام ہو جاتا ہے، مساکین کا انتظام بنجانب اللہ خود ہوتا ہے، کھانے پینے کو بھی ملتا ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ وہ تو اللہ بشر تھے کہ ایمان والا ہو اور تقوی اختیار کیا، اصل یہی ہے۔ مسکین یہاں وہی مراد ہے، جن مساکین کی فضیلت ہے، کافر مسکین کی فضیلت نہیں، انہی مساکین کی فضیلت ہے جو اللہ والے ہوں، اللہ کے ولی ہوں، تقوی اختیار کیا ہوں، جو گناہوں سے بچے، اللہ کا وہ ہے ولی، خوش ہوا اللہ اس سے، خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گناہوں سے بچے، یہ ہے کانو یتقون، کانو یتقون، وہ ہر لمحے گناہوں سے بچتا ہوتا ہے، وہ ہر لمحے گناہوں سے بچتا رہتا، اگر پھسل جاتا ہے فوراً توبہ استغفار کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پھسل نہیں سکتا، پھسل سکتا ہے، پھسلتا ہے، لیکن فوراً توبہ استغفار کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نور جب انسان کے دل میں واقع ہوتا ہے تو اس وقت اس کا سینہ کھل کر کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور کیا کوئی پہچان ہے؟ فرمایا اس کی پہچان یہ ہے، یعنی سینہ کشادہ ہو جانے کی، کہ ایسا آدمی دار غرور یعنی دنیا سے بھاگتا ہے، دھوکے کی جگہ ہے، دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، دنیا اور اس کا مال سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کی پہچان ہے کہ ایسا آدمی دار غرور یعنی دنیا سے بھاگتا ہے، اور دار خلوت یعنی آخرت کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ جو ایسا کرے گا اس کو یہ نور میسر ہو جائے گا، یعنی اللہ کی یہ بھی شان۔ چنانچہ اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو، ایک تو یہ کرو وصیت تیار رکھو، وصیت میں یہ لکھ دو کہ میرا پیسہ فلاں جگہ پہ ہے، اتنی جگہ پہ، تاکہ مرنے کے بعد ورثہ کو مل جائے، کتنا صدقہ کرنا، کتنا خیرات کرنا، وہ بھی اس کے اندر، اور یہ کہ کتنا کس کا حصہ ہوگا، اس میں ہمیں دخل نہیں دینا، اچھے سے سمجھ لیجئے، وصیت میں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نہیں ہیں حصہ مقرر کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ہے، کس کو کتنا ملے گا، یہ کلام پاک کی آیت سے مقرر ہو چکا ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ جب بھی کوئی مرتا ہے، فوراً اس کے لیے علماء خاص موجود ہیں جو خاص یہی کام کرتے ہیں کہ مرنے والے کے رشتے داروں کو دیکھ کر، اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو سب محروم ہو جاتے ہیں، صرف ماں باپ اور بچوں کو ملتا ہے اور بیوی کو، اسی طرح سے، لیکن اگر کوئی اور پیچیدگی ہے، جیسے کسی کا بیٹا نہیں ہے تو اور لوگوں کو بھی پہنچتا ہے، تو اس کے لیے مفتی حضرات موجود ہیں، وہ بتائیں گے، آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں وصیت میں، تو وصیت تیار کر لیجئے اور سر جھکا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجیے، یا اللہ جو حقوق اگر کسی کے سر کے اوپر ہیں ادا کر دیجیے، کسی غیبت کر لی ہے معافی اس سے مانگیے، ایک ایس ایم ایس سے کام بن جائے گا۔ اور وہ میں آپ کو بہت آسان مضمون بتاتا ہوں، غیبت وہ گناہ ہے جو جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے تو غیبت کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لیجیے، یہ حقوق العباد میں سے۔ میں آپ کو ولی، اللہ کا ولی بننے کی تدبیر جو مجھے بزرگوں نے بتائی، وہ میں تدبیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا ولی کیسے بنوں، وصیت تیار کر لیجیے، کیا مشکل ہے، سامان گھر میں ہے اس میں نشان لگا دیجیے، یا کسی پر لکھ کے رکھ لیجئے کہ یہ سامان کس کا ہے، آپ کا ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، کس کا ہے، کسی، اچھا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے قریبی رشتے داروں میں، بھائی کو، بہن کو، باپ کو، ماں کو، بیوی کو، بچوں کو، آپ نے کوئی چیز دے دی, اب واپس لینا جائز نہیں, سمجھ لیجیے چیز آج دے دی, کہا نہیں میں تم سے واپس دے دی, جائز نہیں, وہی واپس ہی نہیں ہوگی, ان کو دے کے واپس لینا جائز نہیں. تو وہ آپ نشان لگا لیں یا نوٹ کر لیں, اور جہاں جہاں حقوق العباد اور وہ غیبت کے لیے یہ کریں کہ تین جملے ہیں, بتا رہا ہوں, ورنہ زیادہ اچھا تو یہ تھا کہ صاف کہتے, لیکن کہہ دیے مجھ سے غلطی سے آپ کی غیبت ہوگی, للہ مجھ کو معاف کر دیں, آئندہ نہیں ہوگی, تین جملے لکھ کر بھیج دیں, آپ کی معافی ہو جائے. وہ آپ چاہے کچھ اچھلے کودے, وہ شخص جو چاہے کرے, آپ کے معافی مانگنے کے بعد اب گنجائش نہیں ہے, وہ آپ معاف ہو گئے, وہ نہیں معاف کرتا تو وہ گناہ گار, وہ گناہ گار, اتنا آسان ہے. اور غیبت اتنی عام ہے جس کے اندر, میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا, آئے ہوئے تھے حج پر, تو اس زمانے میں یہی ہوا, تو کہا کہ حضرت یہ تو خیر دوسرے رشتے داروں والے کی تو معافی مانگ لی جائے گی, لیکن جہاں جہاں ایسے لوگ ہیں جہاں تک پہنچ نہیں, اب وزیر کی, وزیر اعظم کی, کسی کو تو چھوڑتے نہیں نا, ہم تو اتنے بڑے ہیں نا کہ سب ہمارے سامنے گرد ہیں, جس کی چاہیں ہم غیبت کر سکتے ہیں, اور کونسل کے ممبر کی اور اس کی اور اس کی اور وہ لیڈروں کی غیبت کی ہے, تو اب کیا کریں. تو حضرت نے لکھا کہ ان سے معافی مانگنے میں مشکل یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی فتنہ پیدا ہو جائے, تو اس لیے ان کے لیے استغفار کرتے رہو, ہمیشہ اپنے اور ہر نماز کے بعد اپنے لیے بھی استغفار کرو, ان کے لیے کرتے رہو, پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو, اللہ تعالیٰ معاف کروا دیں, ایسے لوگوں کے تو یہ ہوگا. تو آپ نے تمام حقوق العباد کی معافی مانگ لی, سر جھکا لیا, اللہ میں سے کہا یا اللہ میں تو معافی مانگتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, چونکہ ختم, آپ اللہ کے ولی ابھی بن چکے ہیں, پھر توبہ, پھر غلطی ہو پھر توبہ کر لیجیے, اللہ کا ولی تو وہی ہے جو ایمان لے آیا اور جس نے تقوی اختیار کیا, تقوی یہی کہ یا اللہ آئندہ کوئی گناہ نہ کرے, تو اس کو یہ چیزیں نصیب ہو جائیں. ترمذی میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کتاب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرے, اور عاجز و بے عقل وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے, اور بئیں ہما اس کے ساتھ اللہ تعالی سے اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کا منتظر ہے, یعنی خود کر تو رہا ہے سب منمانی, گناہ میں مبتلا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی باک نہیں ہے ہمارے دیندار ہمارے دوستوں میں کہ نامحرم کو دیکھنے سے تو توبہ کر لو, گھر میں شرعی پردہ تو نافذ کر لو, ٹیلی ویژن کے اوپر تو نامحرم کو یا انٹرنیٹ کے اوپر جو تم دیکھتے ہو کیا یہ حرام نہیں ہے, اس کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمناؤں کو بھی پورا کرتے رہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے عقل ہے وہ شخص, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مالدار اپنے مال میں سے 100,000 درہم نکال کر صدقہ دے, اور کوئی فقیر ایسا ہو کہ اس کے پاس 2 ہی درہم ہوں اور وہ اس میں سے خوش ہو کر 1 درہم صدقہ کر دے, تو یہ 1 درہم والا فقیر اس 100,000 درہم والے مالدار سے افضل ہے. تو فقیر کے صدقے کی فضیلت اس سے معلوم ہو جاتی ہے. ایک صحابی ہیں, دحاک صحابی ہیں, یہ تابعی ہیں, دحاک رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جو بازار میں جائے اور ایسی کوئی چیز دیکھے جسے اس کا دل چاہتا ہو اور اس کے خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو, پھر وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے, تو یہ فعل اس کے لیے خدا کی راہ میں 1,000 درہم خرچ کرنے سے بہتر. اور ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا ٹھنڈا سانس بھرنا خواہش پوری نہ ہونے کے سبب ایک غنی کے 1,000 برس کی عبادت سے افضل ہے. اور امام المتقین سید الزاہدین ابو نشر بشر بن الحارث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر کی عبادت ایسی ہے جیسے خوبصورت عورت کے گلے میں موتیوں کا ہار, اور مالدار کی عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑے کرکٹ پر ہرا درخت ہے, تو وہ بھی ہرا. لیکن بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ فقرا کا موٹا لباس صوف اور پیوند لگا ہوا سیاہ جب وہ پہنتے ہیں تو ان کے لیے حسن و خوبصورتی ہے, اور دوسروں کے لیے وہی لباس بدنمائی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مالدار بھی کھاتے پیتے ہیں اور ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, اور وہ پہنتے ہیں اور ہم بھی پہنتے ہیں, اور جو ان کے پاس زائد مال ہے وہ اس سے زائد مال ہے نہ وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں اور نہ ہم، وہ بھی اسے دیکھتے ہیں اور ہم بھی اسے دیکھتے ہیں. قیامت کو ان سے اس کا حساب لیا جائے گا اور ہم اس سے بری ہوں گے، زیادہ مال جو رکھے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے کچھ انصاف نہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کے واسطے ہم سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کے مال و اسباب میں ہم سے علیحدہ رہتے ہیں. ان پر ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں فقیروں کے مرتبے پر ہوتے اور ہمیں یہ خواہش نہ ہوگی کہ ہم مالدار ہوتے، ہم ان کی جگہ ہوتے. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی ان کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ تم تو یہاں ان لوگوں میں بے فکر ہو کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، اور خدا کی قسم گھر میں آٹے کی ایک چٹکی تک نہیں. انہوں نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم یہ سمجھ لو کہ ہمارے سامنے ایک ایسی سخت گھاٹی آنے والی ہے کہ اس کو سوائے آزاد اور ہلکے سامان والوں کے کوئی بھی پار نہیں کر پائے گا. یہ سن کر بس وہ خوشی خوشی لوٹ کر چلی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے پناہ بھی مانگی، کیونکہ بہت سی مصیبت ایمان تک کے لالے پڑ جاتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال انسان کو رکھنا چاہیے کہ انسان کے ایمان کی، جہاں پہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ مال سے ہی ایمان کی حفاظت ہے وہاں مال ہی ضروری ہے. ہم جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے مال ضروری ہے، کیونکہ مال نہیں ہوگا تو ہمارے ایمان کے ہی لالے پڑ جائیں گے. لیکن فقراء کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، جو فقیر ہیں اور اللہ والے ہیں ان کا مرتبہ بتانے کے لیے یہ سب روایات ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر سے پناہ مانگی ہے اس کی کیا وجہ ہے، جب فقراء کے اتنے فضائل ہیں تو فقر سے پناہ کیوں مانگی، حالانکہ اس میں ثواب بہت ہے، چنانچہ حدیثوں سے ظاہر ہے. فرمایا انہوں نے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے فقر سے پناہ مانگی ہے اور ہاتھ کے فقر سے پناہ نہیں مانگی، کیونکہ فقر تو یہی ہے کہ قلب فقیر ہو. بھائی اس مرتبہ ایک مرتبہ میں وہ تبلیغ دین میں زہد کا بیان ہے. زہد کہتے ہیں کہ دنیا کی رغبت ختم ہو جائے، زہد دنیا سے دل ٹھنڈا ہو جائے، دنیا کی رغبت ختم ہو جائے. زہد بھی ایک درجہ ہے جسے اور ہے، توکل ہے، فرض اور واجب ہے اس میں بھی. تو حضرت نے مجھے کہا تھا تبلیغ دین میں زہد کا بیان پڑھو، تو جب زہد پہ پہنچا تو زہد کا بیان آپ تبلیغ دین میں پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، واقعی ایسی ہیں. تو اس میں قصہ لکھا ہے غالباً عیسیٰ علیہ السلام کا یا کسی نبی کا، کہ ان کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک کنگھا تھا اور ایک آبخورا تھا. کنگھا اور آبخورا یعنی پانی پینے کے لیے ایک برتن تھا. تو ایک شخص کو دیکھا انہوں نے کہ وہ انگلیوں سے سر میں کنگھا کر رہا ہے اور داڑھی میں، تو اپنا کنگھا پھینک دیا. جب اللہ میں نے یہ کنگھا ہاتھ کا دیا ہے، انگلیاں ہیں تو ضرورت کیا ہے. آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص ہاتھوں میں پانی لے کے چلو سے پانی پی رہا ہے، کہ لاہور اللہ کو مجھے تو آبخورے کی بھی ضرورت نہیں، آبخورا بھی پھینک دیا خالی ہاتھ. میں نے کہا، لکھا حضرت کو کہ حضرت یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، زہد کے جو درجات ہیں اس میں تو بہت زیادہ ہے، ہم لوگ تو بہت زیادہ مال میں اور بہت زیادہ دولت میں. تو حضرت نے فرمایا، لکھا جواب میں خط میں، کہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی اس کے فانی ہونے کا استحضار. مثلا آپ کے پاس ہیں چیزیں، صوفہ ہے، گدا ہے، بہت نعمتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پیسہ ہے، ٹھیک، نعمتوں پہ شکر بھی ہے، لیکن نعمتوں پہ زہد بھی ضروری ہے کہ ان کے فانی ہونے کا استحضار، یہ بچنے والی چیز، وہ تو یہ خود ہی نہیں بچیں گی، اور اگر یہ بچ بھی گئیں تو ہم کون سا بچیں گے، ہم تو خالی ہاتھ ہی جائیں گے قبر میں. اگر اس کا استحضار ہے تو زہد بس اتنا درجہ زہد کا واجب ہے، اس کے آگے کے درجات بہت ہیں، لیکن یہ درجہ کم سے کم کہ جو نعمت ہے وہ فانی ہے، یہ رہنے والی تو نہیں ہے. بس اس سے یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ اس نعمت میں دل نہیں لگے گا، جو دل تو اس چیز میں لگے گا جو باقی رہنے والی ہے، جب پتہ چل گیا کہ فانی ہے تو اس سے دل نہیں لگا سکتا. یہی تدبیر ہے، دنیا سے دل کھٹا کرنے کی جو تدبیر ہے وہ زہد ہے، کہ دل ہی دل میں یہ سوچے ہر نعمت کے بارے میں کہ یہ بچنے والے نہیں، یہ ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان سے کرامات بھی ہوتی ہیں. اب اس قدر وہ ہے ذہن میں مادیت بس گئی ہے، بالکل بے ہوشی کا ہے، مادیت ہے، ہر وقت پیسے ہی پیسہ ہے. تو اب یہ کرامات سے بھی انکار ہے، اگر کرامات سے انکار کریں گے تو ایک دن معجزے سے بھی انکار کر دیں گے. تو نبی کے معجزے میں اور بزرگوں اور اولیاء کی کرامات میں زیادہ فرق نہیں ہے، وہ نبی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اور یہ عام لوگوں کے ہاتھوں پہ جو اللہ کے ولی ان کے ہاتھوں پہ ایک چیز ہوتی ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے کرانے والے کرنے والے تو اللہ میاں ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق تو کچھ نہیں ہے. تو جو کرامت کا انکاری ہوگا کہ یہ کہے گا کہ میں سمجھ میں نہیں آتی مجھ کو یہ بات، تو وہ ایک دن معجزات کا بھی انکار ہو جائے گا. اس لیے معجزات کا انکار ہو سکتا ہے، بھائی ہم تو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بزرگوں کی کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ کو اس کرامت کے بارے میں، چونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جگہ کے اوپر، اور آج کل بہت یہ رجحان ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں جی، تو میں آپ کو پہلے مولانا مسیح اللہ صاحب کی کتاب سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کرامت کے بارے میں، پھر واقعات بتاتا ہوں. کرامت یہ ہے کہ جو کسی نبی کے متبع کامل سے، جو کامل اتباع کرنے والا ہو، اس سے خلاف عادت الہی کوئی بات صادر ہو. یعنی عادت الہی یہ نہیں ہے، عادت الہی تو یہ ہے کہ اسباب ہے اس کا. مطلب آپ نے گندم بویا تو گندم پیدا ہوگا، کوئی سامان، کوئی اسباب اختیار کیا تو وہ اسباب، بغیر اسباب کے کوئی چیز ہو جائے تو یہ خلاف عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ نہیں. یا اور اسباب طبیعہ سے یہ اثر پیدا نہ ہو، جو نیچرل جو وہ پروسیس ہے اس سے یہ چیز نہ پیدا ہو. اب خواہ وہ اسباب چھپے ہوئے ہوں یا واضح ہوں، اگر وہ ایسی بات ہو جو کہ کسی وجہ سے سائنٹیفک طریقے سے ہو ہی جاتی ہے، تب تو وہ کرامت نہیں. کرامت وہ ہے جس میں کسی قسم کا ایسا نہیں ہو سبب جو کہ جس کو کہے نیچرل سبب ہے. جو شخص اپنے کو کسی نبی کا متبع نہیں کہتا وہ بھی کرامت نہیں. مثلا جوگی ہندو یہ بھی کرتے رہتے ہیں بہت سے، بعض جوگی ہوا میں اڑ جاتے ہیں، تو کیا وہ کرامت ہے؟ نہیں، کرامت نہیں ہے. بعض جادوگر بھی ایسا کرتے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے رسیاں ڈالی تو وہ بن گئی سانپ، تو جادو ہے، یہ کرامت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ سنت کے متبع نہیں تھے، تقوی والے نہیں تھے، ایمان والے نہیں. جو شخص، اگر وہ شخص مدعی ہو کہ بھائی میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے مگر واقع میں نہیں ہو، چاہے وہ اصول میں خلاف کرتا ہو جس طرح اہل بدعت ہیں، یا فاسق و فاجر مسلمان ہو، اس سے بھی اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ کرامت نہیں کہلائے، بلکہ اس کو استدراج کہتے ہیں. اور یہ سخت مضر ہے کہ یہ شخص خرق عادت ہونے کی وجہ سے اپنے کو کامل سمجھے گا اور اس دھوکے میں کبھی حق کے طلب کرنے اور اتباع کرنے میں کوشش ہی نہیں کرے گا. تو جب میرے ہاتھ پہ ہی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، جب میرے ہاتھ پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں تو خود ہی بزرگ بن گیا، وہ اب دھوکے میں پڑ جائے گا. یہ فرمایا کہ نعوذ باللہ، بڑا خسران ہے. بس کرامت اس وقت کہلائے گی جب اس کا محل صدور ایسا مومن ہو جو متبع سنت ہو اور کامل التقوا ہو، تقوا بھی کامل ہو اور سنت کا پابند ہو. اور کرامت کے لیے نہ اس ولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے اور نہ اس کا قصد ہونا ضروری ہے. نہ ضروری ہے کہ اس شخص کو علم بھی ہو، یعنی ایک شخص کے ہاتھ پہ کرامت ہو رہی ہے اس کو تو اس کو علم نہیں ہو، یہ بھی ممکن ہے، اور اس کا قصد کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے کرامت کی تین قسمیں ہو گئی، ایک ہے کہ اس کو علم ہو اور قصد بھی ہو. یہ کرامت بھی ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے دریائے نیل کا جاری ہو جانا، چونکہ قصہ مشہور ہے کہ دریائے نیل میں پانی سوکھ جاتا تھا، تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کو، جوان عورت کچھ ہے، اس کو اس میں ڈال دیتے تھے، تو وہ شیطانی چکر تھا، وہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا کہ جب بھی ڈالتے تھے دریائے نیل میں پانی بہنے لگ جاتا تھا اور وہ لڑکی عورت غرق ہو جاتی تھی. تو جب یہ مسلمانوں کی حکومت مصر میں قائم ہوئی تو وہاں پہ جو گورنر تھے مسلمانوں کے، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ یہاں یہ دستور ہے اور یہاں جو ہے نیل خشک ہو چکا ہے اور پانی کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم کبھی نہیں کریں گے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، اس کا مضمون بھی محفوظ ہے. اس کا مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر نہیں چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ہمیں پرواہ نہیں. چنانچہ وہ مضمون لے جا کے ورقا دریا کو کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مضمون، یہ جو خط ہے میرا، جا کے دریائے نیل میں ڈال دو. چنانچہ یہی کیا گیا، تو قصد بھی تھا ان کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم بھی تھا کہ یہ کرامت ہونی ہے. چنانچہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ڈالا گیا وہاں، یا جس چیز پہ بھی تھا وہ خط، جیسے ہی ڈالا گیا دریائے نیل زور و شور سے چل پڑا اور وہ چیز، وہ رسم ختم ہو گئی اس وقت. تو ایک کرامت ایسی ہوتی ہے جس میں کرنے والے کا علم بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے اس کو کہ ایسا ہوگا، اور اس کا قصد بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ علم ہو اور قصد نہ ہو. جیسے مریم علیہ السلام کے پاس بے فصل بے موسم میووں کے پھلوں کا آ جانا. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تھے؟ نبی تو نہیں تھے، یہ بات ہوئی تو کیا کہلائے گی یہ؟ کرامت، معجزہ نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے. لیکن اتنے اس کے شاہد ہیں اور اتنے دیکھنے والے ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی. عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی، اچھے سے سمجھ لیجیے، قرآن کی آیت صاف ہے اس کے اوپر. لیکن ان کے پاس پھل آ جاتے تھے حجرے میں ان کے، تو اس میں کیا تھا؟ کیا اس میں مریم علیہ السلام کا ارادہ شامل تھا؟ نہیں، بلا ارادہ پھل آ جاتے تھے، لیکن علم ہوتا تھا کہ پھل آ گئے. تو یہاں علم ہے لیکن قصد نہیں ہے، تو یہ ایک طرح کی کرامت ہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ نہ علم ہو اور نہ قصد. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دگنا اور تگنا ہو جانا، اس لیے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا. اور جب تعجب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو علم بھی نہیں تھا اور نقص تھا، پہلے سے نہیں تھا. جب حیران نہیں تو اس وقت ہوئی جب لوگ کھا کے فارغ ہوتے چلے گئے. اور کرامت کی جو تین قسمیں ہوئی، اس میں سے اول کو تصرف کہتے ہیں، چونکہ قصد اور علم ہے. اور جو دوسری دو قسمیں ہیں ان کو تصرف نہیں کہتے، البتہ برکت و کرامت کہیں. ولایت کے لیے کرامت کا ظہور یا وجود ضروری نہیں ہے، ہو جاتی ہیں. اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ کرامتیں بہت کثرت سے منقول ہیں، بعض آپ کو بھی بتاؤں گا. بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بھر ایک بھی خرق عادت کا صدور نہیں ہوا، کوئی کرامت نہیں ہوئی، حالانکہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب اولیاء تھے. کیوں؟ الذین آمنوا کانوا یتقون، جس میں یہ صفت ہے وہ اللہ کا ولی ہے. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی، گناہوں سے بچتا ہے ہمیشہ، ایمان والا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. صحابہ سب اللہ کے ولی تھے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب اولیاء اللہ تھے، بلکہ تمام اولیاء سے افضل تھے، چونکہ فضیلت کا مدار قرب الہی اور اخلاص عبادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابی کا ایک مد جو معمولی سی چیز، یہ غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے. سوال یہ کیا وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں، مجھے حضرت نے بتایا. وجہ یہ تھی کہ جو ان کا اخلاص ہے وہ ہمیں نہیں حاصل ہو سکتا، اخلاص کی وجہ سے اتنا بڑھ جاتا تھا. لیکن بہرحال کرامت ہے خطرناک چیز. شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اہل کرامت نے مرنے کے وقت تمنا کی ہے کہ کاش ہم سے کرامتیں ظاہر نہ ہوتی، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے جو دنیا میں ملی، اور اگر یہ نہ ملتی تو آخرت میں اس کے بدلے میں ملتا. اور بعض اولیاء ایسے بھی ہیں کہ انتقال کے بعد ان سے خوارق اور تصرفات سرزد ہوتے رہے، اور یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے. ایک واقعہ تو آپ کو معلوم ہے احمد کبیر رفائی رحمتہ اللہ علیہ کا، کہ جب یہ روضہ نبوی پہ پہنچے اور انہوں نے سلام عرض کیا تو بلند آواز سے جواب آیا، تو بیتاب ہو کر ایک شعر پڑھا کہ یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں آپ کے ہاتھوں کو بوسا، سلام تو دور سے بھی پیش کر. تو قبر مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نکلا چمکتا ہوا، پوری مسجد منور ہو گئی، ہزاروں آدمیوں نے دیکھا. اور تواتر سے یہ آ رہا ہے لکھا ہوا، ہر جگہ اتنے شاہد ہیں اس کے انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح سے یہ بزرگ گزرے ہیں، ذوالنون مصری، ذوالنون مصری نام کے ایک بزرگ ہیں جن کا تذکرہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے کرتے ہیں. یہ اس کے بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ مصر میں پیدا ہوئے اور مصری میں ان کا انتقال ہوا، لیکن یہ تیسرے قرن کے بزرگ ہیں. ان کی یہ بہت بڑے محدث تھے، اپنی جگہ پہ محدث تھے، فقیہ تھے، بہت پرہیزگار آدمی تھے، اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے بارے میں ہے، ان کا نام تھا ثوبان بن ابراہیم اور ابو الفیض کنیت تھی. ان کی ولادت ہے 179 ہجری میں، 179 ہجری، یہ قرن 40 کہلاتا ہے. اس وقت بعض صحابہ موجود تھے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 245 ہجری میں. اور انہوں نے ان کی حدیث روایت انہوں نے حدیث کی ہے مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اللیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے انہوں نے روایت کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرن 40 ہے. تو اس کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرن کے بارے میں بشارت دی. تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کا حال یہ تھا، وہ بھی توبہ کر کے ہوئے ہیں، وہ بھی کسی وجہ سے، وہ بھی قصہ ہے، کبھی اور عرض کروں گا، آج وقت بہت زیادہ ہو گیا، آج سوچا تھا کہ ان کے بارے میں عرض کروں گا. ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو دھوپ تھی، گرمی تھی، ان کے جنازے کے اوپر سبز رنگ کے پرندے آگے سایہ کر رہا، یوں جنازہ جا رہا قبرستان تک یوں ہی، اور راستے میں ایک مسجد آئی، اس مسجد سے اذان کی آواز آئی، تو جب وہ مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ان کی انگلی، لوگوں نے سمجھا کہ زندہ ہیں، لیکن زندہ نہیں تھے، اس حالت میں انگلی اٹھ گئی اور اٹھی رہی پھر، تو عجیب بزرگ ہیں. انہوں نے بہت سارے قصے ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ خود اس کتاب میں بہت سے قصے جو ہیں وہ ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے ہوئے، یعنی ان کے قصے ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ کے. اب یہ کتاب خود ہی بہت پرانی، تو اس ان کو برکت کے لیے میں ان کا ایک قصہ بتا دیتا ہوں. ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن کے بزرگوں میں سے ایک شخص کو میں نے سنا کہ وہ خوف اور خشوع اور تواضع اور حکمت میں یکتا ہے. خوف اللہ کا خوف، خشوع یعنی اللہ ہی کا بس خیال ہے، کوئی اور خیال دل میں نہ ہو، اور تواضع اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہو، اور حکمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو جب حج کے لیے میں بیت اللہ گیا، یہ ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جب میں حج کے لیے بیت اللہ گیا اور وہاں سے فارغ ہوا، دل میں شوق پیدا ہوا کہ آؤ اس بزرگ یمنی کی بھی زیارت کریں، اور ان کے کلام اور مواعظ اور صحبت سے فیض یاب ہوں. میرے ساتھ میں چند اصحاب میرے ہم خیال بھی تھے، ان میں ایک ایسا جوان تھا کہ صلحہ کی علامت سے اس کا چہرہ روشن اور خوف الہی کا پورا منظر تھا، بغیر بیماری وہ زرد تھا، چہرہ اس کا زرد تھا، اور بلا درد اس کی آنکھ سے پانی جاری تھا. خلوت کو پسند کرتا تھا، تنہائی میں رہتا تھا، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس اب اس پر کوئی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہم اسے ملامت کیا کرتے تھے کہ بھائی پر اتنی سختی مناسب نہیں، کچھ آرام بھی دینا چاہیے، بھائی نفس پر اتنی سختی مناسب نہیں، کچھ آرام بھی دینا چاہیے، لیکن وہ سن کر چپ رہتا، کچھ جواب نہ دیتا، اور یومن فیومن مجاہدے اور سعی میں وہ سرگرم تھا. القصہ وہ جوان ہم میں یمن کے ساتھ رہا، یمن پہنچ کر ہم نے اس بزرگ کا گھر تلاش کیا، دروازے پر پہنچ کر دستک دی، وہ بزرگ باہر آئے، ہم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ابھی کوئی قبر سے اٹھ کر آیا ہے. سب سے اول اس جوان نے سلام و کلام اور مصافحہ کیا، پھر ہم سب نے بھی اس سلام کیا، پھر سب بیٹھ گئے، اور اس جوان نے ہم سے پہلے اس بزرگ سے بات چیت کرنی شروع کی اور کہنے لگا، حضرت آپ اور آپ جیسے بزرگوں کو حق تعالیٰ نے دلوں کے امراض کا طبیب اور معالج بنایا ہے، اور میرے دل میں ایک زخم ہے اور ایسی بیماری ہے کہ وہ دل میں راسخ ہو گئی ہے، اگر آپ اپنے پاس سے کچھ مرہم عنایت فرمائیں تو نہایت احسان ہوگا. تو ان شیخ نے پوچھا، فرمایا کہ جو تمہیں پوچھنا ہو پوچھو. اس شیخ نے فرمایا کہ جو تمہیں پوچھنا ہو پوچھو. جوان نے پوچھا کہ حضرت خوف الہی کی علامت کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا جب خوف الہی ہوا کرتا ہے تو سب خوفوں سے بندہ معمون ہو جاتا ہے، اب وہ امن میں آ جاتا ہے. جب جس کو اللہ کا خوف ہوگا اس کے سارے خوف ختم ہو جائیں اور اللہ ہی کا خوف دل میں گڑ جاتا ہے. وہ جوان یہ بات سن کر تھرا اٹھا اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو پوچھا کہ حضرت بندے کو کب یقین ہوتا ہے کہ میں خائف ہو گیا ہوں، کیسے پتہ چلے گا جو خوف مطلوب ہے وہ حاصل ہو گیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا کی لذتوں کو اس طرح چھوڑ دے گا جیسے کوئی بیمار بیماری بڑھ جانے کے خوف سے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، پرہیز کرتا ہے اور کڑوی دبا پر صبر کرتا ہے. اسی طرح یہ خائف اللہ سے خوف کرنے والا دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ سن کر اس جوان نے ایسی چیخ ماری کہ ہم سمجھ گئے کہ اس کی روح پرواز کر. پھر دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا اے دوست محبت کا بہت بڑا درجہ ہے. جوان نے عرض کیا کچھ تو فرمائیے. فرمایا ان کے قلوب سے حجاب اٹھا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دلوں کو انوار یعنی روشنیوں سے محبوب حقیقی کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کرتے. ان کی ارواح، ان کے قلوب اور ان کے عقول بلند بالا کر دیے جاتے ہیں اور وہ ملائکہ کی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں اور ان امور کو آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری استطاعت صرف کر ڈالتے ہیں، اور اس عبادت سے نہ انہیں جنت کی لالچ ہوتی ہے اور نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے. یہ سن کر اس جوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر رحم اللہ. شیخ نے بوسہ دیا اور رو کر کہنے لگے دیکھو خائفین کا تضرع اور محبین کا یہ درجہ ہے. لیکن یہ قصوں میں سب میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ دنیا سے دل کھٹا ہو. جتنے گناہ ہمارے ہیں سب اسی دنیا کے, دنیا کی لذت. دنیا تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا جو گناہ ہے وہ دنیا, بہت سے گناہ ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتے, لایانی ہے, اکثر امکان ہے کہ لایانی چیزوں میں پڑے گا, جو گناہ میں پڑ جائے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, دنیا کی محبت یعنی گناہوں کی محبت دل سے نکل جائے, گناہ والی زندگی کی محبت دل سے نکل جائے, اور حق تعالیٰ کی محبت وہ نصیب ہو جائے جو ان اولیاء کو نصیب, اس کا کچھ ٹکڑا مل جائے, چھوٹا سا ہی ذرہ ہی مل جائے.